أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آيات پہ جانے سے پہلے آج کے سبق کا خلاصہ یہ کہہ دوں کہ آج کی آیت پڑھنا بھی مشکل ہے اور پڑھانا بھی مشکل ہے، سمجھنا بھی مشکل ہے اور سمجھانا بھی مشکل ہے. قرآن پاک کی مشکل ترین آیات میں سے ایک تو الفاظ کی مشکل ہے، دوسرا یہاں اللہ تعالیٰ کا جلال اور اس کی روشنی. ہم پہلے ہی دعا کرتے ہیں کہ اس سارے پڑھنے سننے کے بیچ میں اگر کہیں ہم سے کوئی خطا ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں معاف فرمائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان بتا سکتا ہے اور محسوس بھی کرتا ہے، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جس کو انسان محسوس تو کرتا ہے بتا نہیں سکتا. کچھ اسی قسم کی کیفیت ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے اس آیت کی تفسیر کس اینگل سے کریں گے، یعنی خاص طور پہ سبق تو پورا ہے لیکن جو شروع کی آیات آیت نمبر 35 جس کو ہم آیت نور کہتے ہیں، تو اس کی تفسیر کے وقت بہت ہی زیادہ دل ڈرتا ہے کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات ہے. آج کے سبق کا اگر بنیادی طور پہ خلاصہ دیکھنا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو بہت اٹینٹیو کرنا پڑے گا کیونکہ آج کا سبق عام سبق نہیں ہے. ہم شروع سے یہ چیز دیکھتے آئے ہیں سورۃ بقرہ میں کہ انسانوں کے تین گروہ ہوتے ہیں، مومنین، کافرین اور منافقین. اور یہ ترتیب تین دفعہ والی بہت جگہ ہم نے قرآن پاک میں ابھی تک دیکھی ہے. آج کے اس سبق میں ہم انہی تین قسم کے لوگوں کی بات پڑھنے والے ہیں اور اس کی روشنی میں ہم دیکھیں گے کہ مومنین کے اندر کیا صفات ہیں کہ نور ایمان اور نور ہدایت اور نور فطرت مل کر ان کو اللہ کی طرف بھاگنے والا بناتا ہے، اور اس کے بعد ہم کافروں کے دلوں کی کہانیاں پڑھیں گے. دو تمثیلیں اس میں، آج کے سبق میں تین تمثیلیں، پیرابلز. اور آپ سمجھتے ہیں کہ جو تمثیل ہوتی ہے اس کو سمجھنا اور مشکل ہوتا ہے. ایک تمثیل ایمان والے کے دل کی کیفیت کی ہے اور دو تمثیلیں کفر کی ہیں، اور پھر سبق کے آخر میں ہم منافقین کا ذکر پڑھیں گے. اگر یہ ساری ترتیب اور لیسن پلان کی حکمت سامنے نہ رکھی جائے تو صرف آیت نور پڑھی جائے، جو عموماً پڑھتے ہیں لوگ، درس بھی اس پہ دیتے ہیں اور الحمدللہ بہت تفصیل سے بات ہوتی ہے، لیکن جب تک یہ تینوں مضمون اکٹھے نہ پڑھے جائیں بات سمجھ نہیں آتی. جس کو آپ کہہ لیں کہ کسی بھی لوگوں کا، جو بچے کھیلتے ہیں، اگر ایک ٹکڑا بہت بڑا کر دیا جائے تو دوسرے ٹکڑے بہت چھوٹے کر دیے جائیں تو بھی تصویر کی خوبصورتی نہیں ہوتی. تو قرآن پاک کی یہ خوبی ہے، اور ایک پڑھانے والے کو اس کا یقین ہونا چاہیے کہ صرف ایک بات کو ہائی لائٹ نہیں کرنا، اس بات کے آگے اور پیچھے کو کرنا ہے. آپ کو اس سبق کو سننے کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ وہی جو گرامر پڑھتے ہوئے ہوتا ہے. میں نے گرامر کی کلاس میں ایک دفعہ ذکر کیا تھا کہ جتنی بات بتائی جائے اگر وہ سمجھ آ گئی ہے نا، اس کو وہیں چھوڑ دے، پھر اسے اگلی بات سمجھائی جائے تو اس کو سمجھ لے. انشاءاللہ جب سبق کا آخر ہوگا ہم اس آیت کو پوری ایک دفعہ نہیں کریں گے، بار بار کریں گے، ایک اینگل سے پھر دوسرے سے، تو آپ دیکھیں گے کہ اینڈ پہ انشاءاللہ شرح صدر ہو جائے گا. اگر پہلی دفعہ پہ سوچیں کیا ہے، سمجھ نہیں آ رہا، مشکل ہے، وہ ہے، تو پھر اگلی بات سمجھ نہیں آتی. اور بہت آسان بات ہے، اصل میں وہی بات ہے جو ابھی تک 18 پاروں میں ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن اس وقت وہ ساری باتیں جمع ہو رہی ہیں. تو پھر آج کے سبق میں انشاءاللہ تعالی جن سوالوں کا جواب ہمیں ملنے والا ہے اس میں تو یہ ہے کہ اللہ نور السماوات والارض ہے، اس کی کیا حقیقت ہے. پھر دوسری چیز ہم دیکھیں گے کہ اللہ کے نور سے حصہ پانے والے تین گروہ کون سے ہیں. یہ اس سے مختلف ہیں جو ابتدائی طور پہ تین گروہ کا ہے، یعنی ایک حصہ جو اللہ کے نور کو پا لیتا ہے، پھر آگے اس کے کیا مرتبے ہیں. مختلف قسم کے لوگوں کے ہم مرتبے دیکھیں گے، اور اسی کی روشنی میں پھر ہم اپنا جائزہ بھی لیں گے کہ میں نے ابھی تک اللہ کے نور میں سے کتنا حصہ پایا. پھر اس کے بعد دوسری چیز جو آج کے سبق میں ہمارے سامنے آئے گی وہ ایمان والے کی اہمیت، کہ جس کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے سمانے کی جگہ بنا دیا. اگلی چیز آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سی ہستیاں ہیں کہ جن کے کاروبار اور ان کی تجارتیں ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتی، اور دعا بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے مردوں کو انہی لوگوں میں شامل کر لیں، ہمارے گھروں کے کام ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں، اور ہمارے مردوں کے کاروبار اور کام کمانا ان کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ان کا کمانا اور ہمارا لٹانا یعنی شاپنگ ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. ان کا کھانا اور ہمارا پکانا ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کریں. پھر اس کے بعد ہم مسجدوں اور دین کے اداروں کی اہمیت اور ان کے اندر کون سی چیزیں؟ آج کے سبق میں ہم 15 آداب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ، جو دین کی جگہ خاص طور پہ مساجد کے لیے مقرر کیے گئے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کفر کو اندھیروں سے کیوں مثال دی گئی اور کافر کے دل کا کیا حال ہے. گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نورن علی نور کے مقابل ہم فما لہو من نور کو دیکھیں گے، ان کا تقابل انشاءاللہ کریں گے. پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کائنات ان تین میں سے کس گروہ پہ ہے، یعنی بادل، پرندے اور اسی طرح کی کائنات میں پھیلی ہوئی مختلف چیزیں، یہ ان تینوں میں سے کس کیٹیگری میں آتی ہیں، اور انسانوں کی مختلف کیفیات کو دیکھتے ہوئے پھر ہم آخر میں نفاق والی کچھ علامتیں دیکھیں گے. تو آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ تمہید اتنی لمبی ہے تو اس کے اندر کیا نہیں ہوگا. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر شروع کرتے ہیں. اللہم اجعل فی قلبی نورم وفی بصری نورم وفی سمعی نورم. اب چلتے ہیں آیت نمبر 35 پہ. اب ہم تھوڑا سا مزاج سمجھیں گے آیت 35 کا، اور اس کے بعد پھر ہم چلیں گے. آپ دیکھیے کہ یہاں سے پانچواں رکوع شروع ہو رہا ہے. پہلی آیت ہے سورت نور کی، پانچویں رکوع کی، عظیم ترین آیت ہے. پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں بار بار آیت الکرسی پہ نظر جاتی ہے میری. شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ سورت نور اور سورت الاحزاب کا مضمون ملتا ہے، یاد ہے آپ کو؟ وہ سن 5 ہجری میں نازل ہوئی تھی تو یہ 6 میں ہوئی تھی، اور دونوں میں بہت سارے معاشرتی احکامات دیے گئے، اور خاص طور پہ لباس، حجاب اور پردے کی جو حدود ہیں اس کی بات تھی. اس جگہ ایک چھوٹی سی مماثلت دونوں کی اور نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ہم سورت نور کی آیت 35 میں ایمان اور ایمان کے مختلف مراحل دیکھنے لگے ہیں، تو سورت الاحزاب کی بھی آیت 35 میں ایمان اور اسلام کی کیفیات کو بیان کیا گیا. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جو انسانوں کے تین گروہوں کی بات سورہ بقرہ کے آغاز میں ہم نے پڑھی تھی، اسی طرح یاد رکھیے جب بھی کسی معاشرے میں، جیسے کہ اب اس وقت آج آپ کے اس معاشرے میں، ہر دور کی یہ بات ہے، آپ کے لیے بھی ایسے ہی ہے، جب بھی دین کی سچی دعوت پیش کی جاتی ہے تو لوگ بھی تین قسم کے ہو جاتے ہیں. نمبر ایک، وہ جو نتائج کی پرواہ کیے بغیر دل اور جان سے حق کی دعوت پہ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں، اور پھر اپنے ایمان اور عمل سے دعوے کو سچا کر دکھاتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جن کو لوگ پھر دیوانہ اور مجنوں اور کچھ کہتے ہیں، اللہ ان کے لیے سابقون الاولون کا ٹائٹل دیتا ہے. اس کے مقابلے میں ایک دوسرا گروٹ جاتا ہے جو بالکل ان کی اپوزٹ حد، دوسری انتہا پہ پہنچ جاتے ہیں، تعصب، حسد، بغض، ضد اور انکار اور مخالفت، کمر کس لیتے ہیں اور آخر دم تک اس پر ڈٹے رہتے ہیں. ایک تیسرا گروہ ہوتا ہے جو اس دعوت کے مقابلے میں بیچ کے راستے پہ رہتا ہے، نہ تو پورے یقین اور خلوص کے ساتھ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں، کیونکہ اس دعوت کو قبول کرنے سے دنیا کے مفادات جاتے ہیں اور کئی نقصانات سامنے آتے ہیں. ان کا حل کیا ہوتا ہے؟ جب حالات سازگار ہوں تو حق والوں کا ساتھ دیتے ہیں. حق والے کو دیندار کہہ رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، دین کا ساتھ دیتے ہیں چلے. لیکن جو ہی کوئی آزمائش آتی ہے، قربانی کا تقاضا آتا ہے، کوئی اپنی ذاتی زندگی کا تقاضا سامنے آتا ہے، تو فوراً اپنی راہ الگ کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں سوری، وی کینٹ گو فردر. ایسے لوگوں کی دلی کیفیات اور ان کا کردار ہم سورہ حج کی آیت 11 میں پڑھ چکے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کہ لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے کہ جو کناروں پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اگر اسے کوئی فائدہ پہنچے اس کے ساتھ مطمئن رہے، لیکن اگر کوئی آزمائش آ جائے تو منہ کے بل الٹا پھر جاتا ہے، تو یہ ہے خسارہ دنیا اور آخرت کا، اور یہی ہے ذالک ہو الخسران المبین، بہت بڑی تباہی. بس ان آیات میں ہم اب یہی تین گروہ پڑھنے لگے. کسی بھی معاشرے میں یہ تینوں گروہ موجود ہوتے ہیں. پہلی قسم کے لوگ سلیم الفطرت ہوتے ہیں، ان کی فطرت سلامت ہوتی ہے، جس نور پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہوتا ہے، نور فطرت، وہ ابھی تک زندہ ہوتا ہے، ماحول نے اور گناہوں نے اس کو آلودہ نہیں کیا. جو ہی ان تک پیغام وہی پہنچتا ہے، بغیر سوچے سمجھے اس کے فیض کو اور برکت کو قبول کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ان کا باطن ایمان حقیقی کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے. ایسے لوگوں کی کیفیت آئے 35 میں نورن علی نور سے بتائی گئی.
دوسری انتہا پر جو لوگ ہیں ان کا دل نور ایمان سے خالی رہتا ہے. آیت نمبر 39 میں ان کا ذکر ہے کہ والذین کفروا اعمالہم کسراب. ٹھیک ہے, تو ایسے لوگوں کی کیفیت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیش کر دی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جھوٹی موٹی نیکیاں بھی نہیں کرتے, ساری زندگی نفسانی خواہشات میں رہتی ہے ان کی, اور ظلمات بعدہ فوق بعد ان کے دل کی کیفیت ہے. اس کے بعد تیسرا گروہ جو ہے جن کے دل نہ تو پوری طرح حق کے ساتھ ہوتے ہیں اور نہ حق سے فرق ہوتے ہیں, ایسے لوگ ظاہر نیکیوں کے کام بھی کرتے ہیں لیکن ان کے اعمال سراب کی طرح. آئیے آیت کو شروع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے. میں کوشش کروں گی کہ بہت ہی آسان طریقوں سے مشکل الفاظ کو سکپ کرتے ہوئے آپ کو اس پوری آیت کے ضمائر لکھا دوں. ضمائر کیا ہوتی ہیں, کہ کس چیز کی طرف نسبت ہے, کہ یہاں نور سے کیا مراد ہے, ہی سے کیا مراد ہے, مشکات سے کیا مراد ہے. تو انشاءاللہ پھر اس کو آپ لوگ اللہ کی توفیق سے پھر بھی سمجھیں گے. میرے بس میں تو نہیں ہے کہ آپ کو سمجھا سکوں, لیکن انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کے دلوں میں یہ چیز ڈالتا ہے, اور جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالی پھر مدد بھی کرتے ہیں. فرمایا اللہ نور السماوات والارض, اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا. لفظ نور آیا اور ہمیں اللہ تعالی کا نام النور بھی ملتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو 99 نیمز ہیں معروف, ان میں ایک نام النور ہے. نوٹ کیجئے کہ لفظ نور اور النور میں زمین آسمان کا فرق ہے. نور کیا ہوتا ہے؟ نور کہتے ہیں روشنی کو. دو طرح کا ہوتا ہے نور, ایک ہے مخلوق یعنی جس کو اللہ نے پیدا کیا, اور ایک ہے نور غیر مخلوق. مخلوق کیا, جیسے آپ کی میری یہ ٹیوب لائٹ, بلب, سورج کی روشنی. اللہ نے سورج کی روشنی بنائی نا, تو پھر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نور ہے یعنی اللہ سورج ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب ہم نور کو ایک مادی چیز سے تشبیہ دیں, چاہے وہ سورج کی روشنی ہے یا چاند کی ہے یا ستارے کی ہے یا آج ہمارے بلب اور فانوس کی, تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نور السماوات سے مراد یہ وہ نور ہے. اتنی بات کلیئر ہوئی ہے؟ یعنی نور دو قسم کا ہوتا ہے, ایک ہے نور مخلوق, اور مخلوق کیا, خلق سے یخلق مفعول, یعنی جس کو اللہ نے پیدا کیا. تو جس کو اللہ نے پیدا کیا وہ اللہ خود کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ اتنا زور کیوں دے رہی ہوں کہ اس کی غلط تفسیر سے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر اندر باہر حلول سب اخذ کر دیا. کبھی آپ کچھ ایسے مزاج کے لوگ جو تصوف کی بھی ایک دوسری حد پہ چلے گئے, حالانکہ تصوف اپنی جگہ بڑا خوبصورت لفظ ہے, انہوں نے اللہ نور السماوات والارض سے کہہ دیا کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ جو جملہ ہم بولتے ہیں نا, اللہ ہر جگہ ہے, اس کو اب اپنی زندگی سے کاٹ دیں. پھر وہ کہتے ہیں تیرے اندر نور, میرے اندر نور, اور قوالیوں اور شعروں میں ایسی باتیں بڑی عام ہیں, اندر تو, باہر تو, عرش تو, کرسی تو, میز تو. یہ غلط عقیدہ ہے, کیونکہ اللہ مخلوق نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ تو بات کاٹ دی. دوسرا جو نور ہوتا ہے نا, وہ ہے غیر مخلوق, جس کو کسی نے کریٹ نہیں کیا. یہاں اس سے مراد غیر مخلوق ہے. اللہ وہ نور ہے جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا, وہ خود نور ہے, اس کی ذات نور ہے. اچھا, اب نور مخلوق کی بات کر رہے ہیں نا, تو اس کی پھر دو قسمیں ہیں. آپ ایسی چیزوں کیسے لکھا کریں, ایروز کے ساتھ نور, دو ایرو لگائیں, نور مخلوق, دوسرا ایرو لگائیں غیر مخلوق. جو مخلوق ہے اس کی پھر آگے دو قسمیں, اس کے نیچے پھر دو ایرو لگا دیں. نمبر ایک حسی نور, جس کو محسوس کیا جا سکے. مثلا سورج کی روشنی کو محسوس کر سکتے ہیں نا, آج کلاؤڈی ہے باہر تو سورج کی روشنی کم ہے نا, جس دن سنی ہوتا ہے تو سورج بہت زیادہ ہوتا ہے, ہم فیل کرتے ہیں نا, ہماری دنیا بدل جاتی ہے. باہر سے اب آئے ہیں تو آپ کو آج وہ دن نہیں لگا ہوگا جو عام طور پہ دکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ نور جس کو محسوس کیا جا سکے وہ نور حسی ہے. سورج کا, چاند کا, ستاروں کا, پہاڑوں, جو بھی روشنی دنیا میں دکھتی ہے. دوسرا نور جو ہوتا ہے نا نور مخلوق, وہ ہوتا ہے مانوی نور, جس کو محسوس نہیں کر سکتے. مثلاً نور ہدایت, مثلاً ہم محسوس کر سکتے ہیں آج روشنی کتنی ہے سورج کی, چاند کی کتنی ہے, لیکن ہدایت کو ہم فیل نہیں کر سکتے. تو نور ہدایت بندہ مومن کے دل میں ہوتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک نام الہادی بھی ہے, وہ لوگوں کو ہدایت دیتا ہے, راستہ دکھاتا ہے. اس نے دنیا میں انسانوں کو زندہ رہنے کے لیے ہر طرح کی گائیڈنس دی ہے. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ نور السماوات والارض, تو اب اس کے آگے اس کی مختلف تفسیریں لکھے. نمبر ایک نور بمانی منور, منور نور دینے والا, اردو میں بھی یہ لفظ آتا ہے نا, چیزوں کو نور دینے والا، تو پھر معنی کیا کہ اللہ چیزوں کو نور دینے والا ہے. اب جب یہ تعریف کی تو اس کے نیچے کیا سمجھیں گے؟ اللہ کون سا نور دیتا ہے؟ سورج کو روشنی اللہ نے دی، چاند کو روشنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی، ستارہ چمکتا ہے، آج آپ کا بلب چمکتا ہے، ٹیوب چلتی ہے، آج کی لیزر میں سے روشنی ہے، یعنی ہر قسم کی حصی روشنی کا ماخذ اللہ. آسان بات ہے نا. دوسرا اس کا معنی اللہ نور السماواتی کا کہ مانوی نور بھی اللہ ہی دیتا ہے. کون سا؟ نور ہدایت. آج دنیا میں جس کے پاس بھی ہدایت ہے وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تحفہ ہے. کوئی بندہ اللہ کی مرضی کے بغیر ہدایت پہ آ ہی نہیں سکتا. آج اگر کوئی بے ہدایتہ ہے نا، ہدایت سے دور ہے، تو اصل میں وہ منکر ہے. اس نے اللہ کی دی ہوئی ہدایت سے فائدہ اٹھانے سے انکار کر دیا. اللہ سب کے لیے منور تھا. اب آپ کے دل میں سوال ہے کہ اچھا پھر کافر کا کیا قصور ہے؟ کافر کا قصور یہ کہ اس نے آنکھیں بند کر لی. کون سی؟ دل کی آنکھیں بند کر لی. جیسے سورج نکلا ہوا ہے، آپ آنکھیں بند کر لیں، پھر کہیں مجھے کچھ نہیں دکھتا، تو بات واضح ہوئی. میں یہ ساری بات کو دہراتی ہوں، آسانی سے سمجھ جائیں گے. اللہ اپنی ذات سے نور ہے، ٹھیک ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ زمین و آسمان کو نور دینے والا ہے. کون سا نور؟ نمبر ایک حسی نور، جس کو محسوس کیا جا سکے. دنیا میں ہم کرتے ہیں ساری چیزوں کو محسوس، یہ بھی اللہ ہی دیتا ہے. اور دوسرا اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے. مانوی نور بھی اللہ ہی دیتا ہے، نورانی کرنے والا بھی ہے اور نور ہدایت دینے والا بھی ہے. اسی طرح نور وہ چیز ہوتی ہے جو خود بھی منور ہو اور دوسروں کو بھی منور کرے. جیسے اب بلب خود بھی تو روشن ہے نا، لیکن اس کی روشنی میں ہم چیزیں بھی دیکھتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ بلب بند ہو، اس میں روشنی نہ ہو اور ہم اس کی روشنی میں دیکھیں. بند بلب اور جلتے ہوئے بلب کا یہی فرق ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات کو صرف سمجھنے کے لیے کہ اللہ کی ذات کی کوئی مثال نہیں، لیکن جیسے جلتا ہوا بلب ہے، اللہ نور السماواتی، ویسے ہی ہے. خود بھی روشن اور روشنی دینے والا بھی، خود بھی الہادی اور دوسروں کو ہدایت دینے والا بھی ہے. اچھا، اب اتنی بات سے بات سمجھ آ گئی کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو نہ سورج ہوتا، نہ چاند ہوتا، نہ ستارے ہوتے، یہ دنیا تاریکیوں میں ڈوبی ہوتی. اور سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ دنیا میں ہدایت نام کی کوئی چیز ہی نہ ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات نے یہ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھ کر ہدایت کا اور روشنی کا مین کنٹرول اپنے ہاتھ میں رکھ لیا. اللہ کی ذات ہے، نہ کسی کو ہدایت نصیب ہوتی اور نہ دنیا میں روشنی ہوتی. لوگ اندھیروں میں بھٹکتے رہتے اور دنیا سے چلے جاتے. اور حدیث سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نور ہونا ثابت ہے. صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ تعالیٰ کے نبی تہجد کے وقت ایک دعا مانگا کرتے تھے جس کے اندر الفاظ آتے ہیں، دہرا لیجیے: ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن. بہت طویل دعا ہے جس کا چھوٹا سا حصہ آپ کے ساتھ دہرایا. ترجمہ کیا ہے؟ اور تیرے ہی لیے ساری تعریفیں ہیں، اور تو ہی نور ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس کے بیچ میں. تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی ذات نور ہے، اس کا حجاب نور ہے، ہر ظاہری اور مانوی نور کا خالق، اس کو عطا کرنے والا اور اس کی طرف ہدایت کرنے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ. چلیے اب اتنا کافی ہے، کیونکہ پھر اس کو دوبارہ دہرائیں گے. آگے چلتے ہیں. اتنی بات کو سمجھنے کے بعد اب اگلی بات کیا ہے؟ کہ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال. یعنی ہم نے تھوڑا سا سمجھ لیا کہ اللہ کا نور کیا ہے، جو اللہ کیسے نور ہے. تب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کے نور کی کوئی مثال ہے دنیا میں؟ یا نوٹ کیجئے گا، بڑا بڑا لکھ لیں، اللہ کی مثال نہیں ہے یہ، اب اللہ کے نور کی مثال ہے. سورۃ شورا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ لیس کمثلہ شیء، اس کی تو مثال جیسی بھی کوئی چیز نہیں ہے. تو پھر ہم اللہ کی مثال کیسے دے سکتے ہیں اگلی آیت سے؟ یہ دیکھیں، یہ میں اتنے جس کو کہتے ہیں دبا دبا کے لفظ بول رہی ہوں، کیونکہ یہ مغالطے ہیں جو ہم اس آیت کی روشنی میں خود ہی بول دیتے ہیں. اللہ کی مثال ایسے، اللہ کا نور بندہ مومن کے دل میں نہیں. یہاں اللہ کی مثال نہیں بلکہ مثل نوری ہی، لفظ نوری ہی کو ہائی لائٹ کر لیں، اللہ کی نہیں اس کے نور کی مثال کیسی ہے؟ کمشکات، ایک تاک کی طرح، یعنی اللہ کا نور ایسے ہے جیسے ایک تاک ہے. مشکات کا روٹ ہے شین کاف و، ایک بہت ہی معروف کتاب ہے المشکات المصابیح، حدیث کی کتاب ہے جس میں مختلف احادیث کو جمع کیا گیا، بہت ہی خوبصورت اور معروف مجموعہ، وہ بھی یہی ہے. تو مشکات کہتے ہیں تاکچے کو. تاکچہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کوئی دیوار سوچیں اور اس کے بیچ میں آپ ایک ایسا سا کرو دے دیتے ہیں. پہلے دور میں لوگ ایک تو انگیٹھیاں بناتے تھے نا، دیوار کے باہر تھوڑی سی بڑی ہوئی جگہ، اس کے اوپر چیزیں رکھتے تھے. اسی طرح دیوار کے اندر ایک ایسا کرو بنا دیتے تھے، اور عموماً اس دور میں جب چراغ جلائے جاتے تھے تو ان تاکچوں میں چراغ یا موم بتیاں یا لالٹنیں رکھ دی جاتی تھی. مقصد کیا ہوتا تھا اس کے بنانے کا؟ کیئر، کیونکہ دیوار کے اندر ہے، ہوا باہر سے چاروں طرف پڑے گی تو موم بتی یا جو بھی لالٹین ہے وہ بجھ سکتی ہے، اور اندر ہوگی تو اس کو سیکیورٹی ملے گی. ایک یہ وجہ ہوتی تھی. دوسری اس کی وجہ کیا ہے جس کو آپ پہلے سمجھے؟ لالٹین. لالٹین دیکھی ہوگی کبھی، چلتی تھی پہلے بھی دور میں، اندر ایک شولہ ہوتا ہے. آپ اپنے نوٹس میں ایک چھوٹی سی لالٹین بنا لیں تو یہ ساری ان شاء اللہ تعالیٰ ضمیریں آپ کو سمجھ آ جائیں گی. لالٹین کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے آپ دیکھیں اس کا ایک نیچے پیندہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پھر اس پیندے کے اندر تیل ہوتا تھا، پھر اس کے اوپر بیچ میں سے ایک ایسے سوراخ کے اندر ایک ایسے دھاگے کی بندی ہوئی بتی سی ہوتی ہے، اور اس بتی کو جب آگ لگائی جاتی تھی تو اس میں سے شعلہ نکلتا ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اس شعلے کے ارد گرد ایک شیشے کا کیج ہوتا ہے. اس کیج کو سمجھ لیں تو آپ کو یہ مشکات لفظ سمجھ آ جائے گا کہ دو وجوہات ہوتی ہیں لالٹن کے باہر کے کیج کی. نمبر ایک، حفاظت، تاکہ ادھر ادھر سے ہوا نہ پڑے. اب اوپر نیچے سے بند نہیں کر سکتے، یہ بھی نوٹ کیجئے کہ اوپر نیچے سے ہمیشہ کھلا ہوتا ہے. بندہ مومن کا بھی رابطہ اوپر نیچے اللہ سے جڑتا ہے، پھر ہی وہ دنیا کے فتنوں کے مقابلے میں اللہ کے راستے میں کھڑا رہتا ہے، ٹھیک ہے. تو وجہ ایک کیا ہے؟ حفاظت. دوسری ایک وجہ، لالٹین کے باہر کا جو شیشہ ہے نا، اس کی کیا ہوتی ہے؟ اس کے اندر سے تو ایک چھوٹا سا شعلہ نکلتا ہے نا، وہ جا کے شیشے سے ٹکراتا ہے. اور اگر آپ نے سائنس میں پڑھا تو شیشے کی شان کیا ہے کہ جب روشنی اس کو ٹکراتی ہے نا تو ریفلیکٹ کرتی ہے، ڈسپرس ہو جاتی ہے. تو شیشے کے اندر سے روشنی زیادہ کھل کے آتی ہے. یہ آپ کے ہمارے شینگلرز، فانوس، یہ ابھی بھی جو لائٹیں اوپر لگی ہوئی ہیں، اگر یہ اوپر سے شیشے کا کور اتار دیں گے نا تو لائٹ بالکل سیدھی ادھر نیچے پڑے گی. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہر ایک کے سر پہ چھوٹی چھوٹی لائٹیں لگی ہوئی ہیں نا، تو دور سے نہیں پتہ چلتا لیکن آپ کو اس کی لائٹ بالکل پوری اچھی طرح کھلتی بھی دکھتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو یہاں بات ہے وہ کیا ہے کہ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال، کا مشکاتن، ایک تاکچے کی طرح ہے. فیہا مصباح، جس کے اندر ایک چراغ ہے. لالٹن ذہن میں آ رہی ہے، ٹھیک ہے. ایک تاکچہ سا، ایک اس کا کور بنا ہوا ہے، ایک تاک ہے، روشن چراغ اس کے اندر پڑا ہوا ہے. اور المصباح، وہ چراغ، فی زجاجتن، شیشے کے ایک فانوس میں، بالکل موم بتی آپ اس میں اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو پوری وہ لالٹن کی تصویر بنتی ہے. مصباح لکھ لیں شعلے کو جو اندر جل رہا ہے، ٹھیک ہے. زجاجہ لکھ لیں شیشے کا کیس ہے، اور لالٹن جو وہ ایک مشکات ہے. خیر، الزجاجتو، اور وہ جو شیشے کا کیس ہے باہر، اتنا صاف چمکتا خوبصورت ہے، گویا کے، کا انہا، گویا کے وہ، یہاں پھر کا ماند آ گیا کے لیے، کیسا ہے وہ؟ کوکبن، ستارہ ہے، دریون، چمکتا ہوا. لفظ میں اس بات ہے نا، سواد با ہا، صبح کا لفظ بھی اسی سے، صبح اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، فالق الاصباح، صبحوں کو پھاڑنے والا، ٹھیک ہے. روشنی اس کا معنی ہوتا ہے. مفال کے وزن پر یہ اسم آلہ ہے، یعنی یہ ایک چیز ہے. اور زجاجہ، ز جیم جیم، زجہ، ٹھیک ہے. زجاجہ کہتے ہیں شیشے کو، چمکدار، شائنی، کرسٹل، کچھ بھی کہہ لیں. اب کانہ کوکبن، کوکب کا روٹ ربائی ہے، کاف واؤ کاف با، کوکب، ہمارے ہاں نام بھی رکھا جاتا ہے یہ. کوکب کہتے ہیں تارے کو. یہاں نوٹ کیجئے گا کہ اس نور کو بتانے کے لیے نہ تو سورج کا لفظ آیا نہ چاند کا آیا، بلکہ صرف ستارے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ سورج کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، چاند کو بھی گرہن لگ جاتا ہے، لیکن ستاروں کو گرہن نہیں لگتا. بظاہر ان کے مقابلے میں ان کی روشنی کمی کیوں نہ ہو، لیکن ہمیشہ رہتی ہے، اور اللہ کو ایسا ایمان مطلوب ہے کہ جو ہر حال میں چمکتا رہے۔ کوکب کیسا ہے؟ دُرِّیٌّ، لفظ دُرِّی کے دو روٹ ہیں، دال رورا دُر، دُرٌّ کہتے ہیں چمکدار کو، ٹھیک ہے؟ تو معنی کیا ہے کہ وہ بہت چمکتا ہوا ہے۔ دوسرا اس کا روٹ ہے دال را حمزہ، یدرا کا لفظ، ہٹانا۔ اور گائے کے واقعے میں کیا پڑھا تھا؟ فدارا تم فیہا، پس تم ایک دوسرے سے الزام کو دور کرنے لگے۔ تو ستارہ چونکہ اندھیروں کو دور کرتا ہے، اس لیے بھی اس کو درون کہا جاتا ہے۔ تو گویا کہ ایک ستارہ ہے جو چمکتا ہوا بھی ہے۔ اصل میں اس مثال میں انسان کے سینے کو تاک، اب وہ جو فگر بنائی بھی اس میں لکھ لیں، انسان کا سینہ ہے تاک، دل ہے چراغ، دل کے اندر ایمان جو ہے وہ ہے مصباح، جو اندر چمکتا ہوا شول ہے۔ انسانی پسلیوں کا ڈھانچہ اگر ہم دیکھیں نا، جس کو سینہ کہتے ہیں، ڈایافرام، تو آپ دیکھیں وہ بالکل ایسے ہوتا ہے، نیچے سے تنگ ہوتا ہے، اوپر سے چوڑا ہونے لگتا ہے اور اوپر سے تنگ ہوتا ہے۔ نچلے دھڑ کے مقابلے میں عموماً سینہ مختلف ہوتا ہے، نچلے دھڑ کے اندرونی حصے کو سینے کے اندرونی حصے سے الگ کیا جاتا ہے۔ تو گویا کہ بندہ مومن کا دل ہے جو نور ایمان سے جگمگاتا ہے، اور یہ نور ایمان مجموعہ ہے نور فطرت جو پہلے سے انسان کی روح میں تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ فطرت کے نور پر ہوتا ہے، بعد میں پھر اس کے ماں باپ اس کو اپنی مرضی کے دین پر لے آتے ہیں۔ تو گویا کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے ایک انسان کے اپنے اندر فطرت کا نور تھا، اس پہ دوسرا نور مل جاتا ہے، نور وحی، ریولیشن۔ نور کون سا؟ کہ پہلے فطرت میں اللہ نے اپنی پہچان ڈالی ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس بندے تک وحی کا پیغام پہنچا دیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا، تو اقرأ باسم ربک الذی کی وحی سنی اور بس ایمان آ گیا۔ اور اگر آج کے دور میں کہتے ہیں تو قرآن کی وہ آیتیں جو دن رات ہم پڑھتے تھے، وہ اب ہمارے اندر دن رات آنے لگ گئیں۔ تو پتہ کیا چلا؟ کہ اللہ کے اس نور سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کی فطرت کا نور مسخ نہ ہو۔ یہ ایسی ہے کہ جیسے ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ایسی کہتے ہیں نا، چلے آنکھیں ٹھیک ہوں آپ کی، باہر اندھیرا ہو تو کچھ دکھتا ہے؟ اگر آپ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہوتے تو پھر اندھیرے میں کیوں نہیں دیکھتے؟ آنکھیں تو ہوتی ہیں۔ تو گویا کہ پتہ چلا کہ صرف آنکھوں سے نہیں دیکھتے، تو کس سے دیکھتے ہیں؟ یہ باہر کی روشنی سے بھی دیکھتے ہیں، سورج کی ہو یا آرٹیفیشیل ہو جو رات کو ہم جلاتے ہیں۔ چلیے، صرف سورج کی روشنی ہو، آنکھیں نہ ہوں، تو کیا نابینا دیکھ سکتے ہیں؟ بات سمجھ آئیے؟ یہی کیفیت ہے۔ اندر فطرت کی جو روشنی تھی، جس پہ اللہ نے مجھے اور آپ کو اور ہر کرسچین اور جی اور بدھا اور ایتھیسٹ ہر ایک کو پیدا کیا تھا، وہ بھی جلتی رہے، ماحول کا اثر نہ ہو، معاشرے کا اثر نہ ہو، غلط رسومات کا اثر نہ ہو، تو جو ہی وہی اس بندے کی زندگی میں چمکتی ہے تو وہ یوں لپک کے اس کو لے لیتا ہے کہ یو قد من شجرت مبارکت زیتونہ، کہ وہ چراغ جلایا جاتا ہے زیتون کے ایک مبارک درخت سے۔ زیتون کا تیل، یہاں تذکرہ اس کا ہوا، پیچھے سورہ فرقان میں بھی اس پہ بات ہوئی تھی، ایک سے زیادہ جگہ اس کی بات ہوئی تھی۔ تیل سے یہاں مراد علم ہے، وحی کا علم جب بندہ مومن کے دل پر پڑتا ہے، جتنا پیور علم اس کو ملے گا تعصبات سے پاک، اندھیروں سے پاک، تو اس بندے کا حال کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر چمکنے لگتا ہے۔ کون سا تیل ہے؟ بہترین تیل، لا شرقیت ولا غربیہ، نہ وہ درخت مشرقی ہے نہ مغربی ہے۔ پہلی بات اسے یہ پتہ چلتی ہے کہ درخت اکیلا نہیں ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے درخت ہیں، اور وہ اپنے سارے درختوں کے نہ تو بالکل ایسٹرن سائڈ پہ نہ ویسٹرن پہ۔ یہاں بس آپ ایک لکھ لیجئے کہ اجتماعیت کا درس ہے، کہ زیتون کا بہترین درخت کون سا ہوتا ہے؟ جو بہت سارے درختوں کے بالکل بیچ میں ہو۔ اگر مشرقی ہوگا، چڑھتے سورج کی روشنی پڑے گی تو ڈھلتے سورج کے وقت وہ ٹھنڈا ہو چکا ہوگا۔ اگر مغربی سرے میں کسی باغ کے درخت لگا دیں تو وہ صبح کو ٹھنڈا رہے گا، لیکن سورج ڈھلے گا تو اس وقت اس کے اوپر روشنی آئے گی۔ اللہ کہتے ہیں نو، بالکل میڈل، یہ ہے ماڈریٹ نیشن، دین کو فائدہ تبھی ملے گا جب دین دینے والوں کے نمبر ایک علم کا سورس کیسا ہوگا؟ شجرت مبارکت ہے، پاک علم، تعصبات سے پاک، دنیا کی محبتوں سے پاک، شخصیت پرستی سے پاک، ہر قسم کے افکار سے پاک، نظریات سے پاک، جو صرف اور صرف قرآن اور سنت کے مبارک تیل سے چمکے گا، اور بغیر اپنے کسی ذاتی فائدے کے حصول کے صرف اور صرف لوگوں کو روشنی دینے کے لیے چمکے گا۔ جب ایسا تیل پڑتا ہے تو ہوتا کہ یکاد زیتہا یدیو، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود جل اٹھے، ولو لم تمسسہ نارن، اگرچہ بھی اسے آگ نے چھوا بھی نہ ہو۔ تیل کا لفظ آیا تو ذرا تیل کی بھی مختلف کیفیات سمجھ لیجئے۔ آپ نے اور میں نے آج کے دور میں تو یہ چیز نہیں دیکھی، لیکن آپ دیکھیے کہ تیل جب لفظ بولتے ہیں تو عموماً مختلف قسم کے تیل ذہن میں آتے ہیں۔ پرانے دور میں آپ دیکھیے جلانے کے لیے کچھ تیل لگتے تھے، کچھ استعمال بھی ہوتے تھے۔ مثلاً سب سے پہلے آپ دیکھیے دیے میں جلتا تھا تو سرسوں کا تیل جلتا تھا، ہمارے یہاں جس کو کڑوا تیل بھی کہتے ہیں، بہت گاڑھا کثیف قسم کا ہوتا ہے، اور اس تیل کے اندر ڈپ کیا ہوا دیا، بعض دفعہ اس کو دیا سلائی بھی جا کے قریب کر دی جاتی تھی نا، پھر بھی آگ نہیں پکڑتا تھا۔ اس لیے اس تیل کے اندر کاٹن کی ایک بتی سی، جس کو آپ وہ کہتے ہیں نا روئی کا یا کپڑے کا ایک فیتہ سا بنا کے رکھا جاتا ہے، اس کپڑے کو آگ لگتی ہے، پھر بالآخر وہ کپڑا کافی دیر اس آگ میں جب جلتا ہے تو پھر وہ تیل جلتا ہے۔ یعنی سرسوں کے تیل کو اگر آپ ڈائریکٹ ماچس کی تیلی دکھائیں تو یہ نہیں جلتا، ٹھیک ہے۔ اس کے مقابلے میں ایک اور تیل ہے آج کے دور میں جس کو پیٹرول کہتے ہیں، پہلے دور میں ایک اور تیل تھا مٹی کا تیل، اس کی کیا شان ہے، جلنے کے لیے ہر وقت بیتاب ہے، غلطی سے بھی اس کے پاس ایک چنگاری کسی نے پھینک دی تو یوں جلے گا کہ آگ لگ جائے گی۔ اسی لیے کہتے ہیں ایسی چیزوں کو دور رکھیں، بچوں سے دور رکھیں، یہ رکھیں وہ رکھیں۔ کیا پتہ چلا ادھر تیل سے مثال کیا ہے کہ زیتون کا اعلیٰ تیل کون سا ہے، جو ان لوگوں کا جنہوں نے نور فطرت کو پا لیا۔ اب یہاں اس تفسیر کو ذرا سا سائڈ پہ روکتی ہوں میں، اور آپ کو لکھانا چاہتی ہوں ایک چھوٹی سی بات، تاکہ آپ اس پوری مثال کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں کہ اللہ کا نور تو پھیل گیا، تھوڑی تھوڑی ہمیں بات بھی سمجھ آ گئی ہے، اس نور سے لوگ کتنے لوگ ہیں جو حصہ پاتے ہیں۔ سوال واضح کروں دوبارہ، سورج نکل رہا ہے، کتنے لوگ ہیں جو سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اور کتنا اٹھاتے ہیں؟ پہلے چلیں اس کو اپنے لفظوں میں سمجھ لیجئے۔ آپ دیکھیے کہ سورج کی روشنی سے فائدہ کیسے آپ اٹھائیں گے، نمبر ایک بالکل باہر جا کے سن لائٹ کے نیچے کھڑے ہو جائیں، لکھیں ذرا، یہ آپ کو انشاءاللہ بات آسان کر دے گی باقی ساری بات کو سمجھنا۔ اب جب آپ نے سورج کی یہ بالکل سن رائٹ میں کھڑے ہو کر چیز کو دیکھا تو کتنا نور آپ لیں گے؟ بہت سارا لیں گے۔ اگر آپ آئینہ ہی دیکھ رہے ہیں، اپنا آئینہ دیکھ لیجئے، چہرہ دیکھ لیں آئینے میں سورج کی روشنی میں، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ آپ نے بہت زیادہ دیکھ لیا۔ اسی طرح ایک دوسری کیفیت پہ آ جائیں، ڈائریکٹ سن لائٹ میں نہیں آپ کھڑے ہوئے، آپ اس کمرے میں آ کے کھڑے ہیں لیکن باہر اندر کوئی اور لائٹ نہیں جل رہی، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا نا، چینج ہو جاتا ہے۔ اب تیسری صورت، سن گلاسز پہن لیں، سورج سے بھی باہر کمرے میں اور کمرے میں بیٹھ کے سن گلاسز پہن لیں، کیا سمجھ آئے گا؟ کچھ بھی نہیں سمجھ آئے گا۔ بس نور ایمان حاصل کرنے والوں کے یہی تین درجے، مرتبے لکھا رہی ہیں آپ کو۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو جتنے بھی لوگ اس دنیا میں ہیں نا آج، یہ سب کسی نہ کسی راستے سے اللہ کی طرف جاتے ہیں۔ ہر ایک کا اپنا مزاج ہے، اپنی طبیعت ہے، ہر بندہ اپنی مرضی سے ان چیزوں کو لیتا ہے۔ سب سے پہلا گروہ جو اللہ کے نور ہدایت سے حصہ لے لیتا ہے نا، وہ صدیقین کا گروہ ہے۔ لکھیے صدیقین، یہ وہ لوگ ہیں جن کی فطرت سلامت ہے، صالح ہیں، دل کا آئینہ صاف ہے اور دل زندہ ہے، ان کی روحیں اتنی بیتاب ہیں جیسے تیل جلنے کے لیے تیار ہے۔ جو ہی ان کو ایمان کی دعوت ملتی ہے نا، یہ فوراً مان جاتے ہیں۔ اس میں کون کون آتے ہیں؟ نمبر ایک انبیاء کرام، اور نبیوں میں حضرت ابراہیم کے بارے میں سورۃ صافات آیت 84 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اس جا ربہ بقلب سلیم، جب وہ قلب سلیم لے کر اپنے رب کے حضور پیش آیا۔ پرورٹڈ نہیں تھی ان کی فطرت، مسخ شدہ نہیں تھی، آپ کہہ سکتے کہ ان کے دل پر نہ تو کوئی پردہ ہے اور نہ زنگ لگا ہوا ہے، ان کے دل زندہ و بیدار ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے علامہ اقبال کہتے ہیں، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ کہ تو نہ مر جائے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے۔ یہی ہیں وہ لوگ جن کے لیے سورت قاف آیت 37 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، لمن کان لہ قلب، کہ یہ بات تو بس اس کو سمجھ آئے گی جس کے پاس دل ہوگا، ابھی بھی یہ باتیں اس کو ہی زیادہ اچھی سمجھ آئیں گی جس کا دل سلیم ہوگا۔ قلب سب کے اندر ہوتا ہے، لیکن بیدار قلب، قلب بیدار، یہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اندر سے کمی محسوس ہو رہی ہوتی ہے، ارج ہوتی ہے، حقیقت وہ نہیں ہے جو ہم جی رہے ہیں، زندگی وہ نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، یہ کیا صبح صبح میں اٹھتی ہوں ایک ہی کام پہ، ایک ہی کام پہ چل رہی ہوں، یہ ہے وہ ہے۔ ایسے لوگ منتظر ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ایسے لوگ تھے، تو فیل دوسی کا نام میری زبان پہ اکثر آ جاتا ہے۔ کفر کے دور میں بھی بت نہیں پوچھتے تھے، شراب نہیں پیتے تھے، لوگوں کو بت پرستی کرتے دیکھ کے کہتے تھے کیا بیوقوفی ہے مٹی کے بتوں پہ، حالانکہ کوئی نور نہیں ان کے پاس آیا وہی کا بھی۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر ہوتی ہے پہلے سے تڑپ کچھ پانے کی، جو ان حقیقتوں سے دیکھی نہ جا سکے، جس سے بڑی کوئی حقیقت نہیں، جو ان کانوں سے سنی نہ جا سکے، اس سے یقینی کوئی بات نہیں ہے، ایسے لوگ تڑپ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہی ان کے پاس اللہ کی بات آتی ہے وہ فوراً مان جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان میں درجہ ہے حضرت ابو بکر صدیق کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا، ما اردت الاسلام علی احد الا کانت لہ کبوت الا ابو بکر، میں نے جس شخص کے سامنے بھی اسلام کی دعوت رکھی اس نے کچھ نہ کچھ توقف تو ضرور کیا، ہیزیٹیٹ کیا، سوچا، سیکنڈ تھاٹ لی، لیکن ابو بکر نے ایسا نہ کیا، انہوں نے تو ایک لمحے کا بھی توقف نہیں کیا، فوراً مان گئے، کیونکہ اندر پہلے سے تڑپ تھی۔ دیکھیں نا، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو کوئی آپ کو کہ پانی پیئیں گی تو آپ ہاتھ ہی بڑھا دیں گے کہ جلدی سے دے دو، بس آپ اس کے اندر اپنی سمجھ کے لیے کوڈ ورڈ لکھ لیں، پیاسا۔ صدیق کون ہے؟ پیاسا، نور ایمان کا پیاسا، ہدایت پہ آنے کا پیاسا ہے، جو ہی پانی کو پیش کرتا ہے وہ اس کو لے آتا ہے۔ یہاں جو مثال ہے یہ اسی صدیق کی مثال ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره کمشکات فیہا مصباح المصباح فی الزجاجہ الزجاجہ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ اس کو آگ چھوئے بھی نہ، نہیں چھوئی اس کو آگ، نور علی نور، یہ تو نور پہ نور ہو گیا۔ کیا نور ہے بھائی؟ فطرت کے نور پر وہی کا نور پڑ گیا، علم کے نور پر عمل کا نور پڑ گیا، لفظی باتوں پہ عملی باتوں کا نور پڑ گیا، قول اور فعل کا تضاد ختم ہو گیا، جو سوچتا تھا وہ اب کرنے لگ گیا۔ یہد اللہ لنوره من یشاء، اور اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے نور کی طرف راستہ دکھاتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال للناس، اور اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں۔ واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو گویا کہ اس ایک آیت میں صدیقین کے ایمان کی بات ہے، ان کے دل صاف ہوتے ہیں، ان کی فطرت بے داغ ہوتی ہے، روح بیدار ہے، بے تاب ہے، زندہ دل ہے، نور ایمان آیا تو نور علی نور بن گئے، ان کا حال ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نغمے بے تاب ہیں تاروں سے نکلنے کے لیے، ایک ذرا چھیڑ تو دے زخم مضراب حیات، یعنی بس ان کو آپ قرآن کے پہلے سبق میں بلا لیں، پھر ان کے علم کا، عمل کا، محبت کا سفر شروع ہو جاتا ہے، یہ نہیں رکتے، نہ دل میں کبھی شبہ آیا، نہ ڈاؤٹ آیا، نہ مشکل لگا اللہ کا کوئی حکم، ان کو سورت نور مشکل نہیں لگتی، ان کو حجاب اور پردے اور سیگریگیشن کے حکم مشکل نہیں لگتے، یہ چلتے ہی رہتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ ہیں، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، اس میں نصیحت ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو، جو توجہ سے بات کو سنے، اور جو خود حاضر بھی ہو، یعنی یہ ان کا حال ہے۔ اللہ اکبر۔ امام ابن تیمیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، امام ابن قیم کے شاگرد تھے۔ اللہ بعض و شاگردوں سے زیادہ کام لے لیتا، بعض و استادوں سے، دونوں کی بڑی شان ہے۔ ابن تیمیہ جو تھے یہ ابن قیم کے شاگرد تھے۔ انہوں نے اپنی ایک کتاب ہے الفوائد اس کا نام ہے اس آیت کے بارے میں لکھتے ہیں میں آپ کو وہی پڑھ کے سنا دیتی ہوں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو محسوس کرتے ہیں کہ قرآن مصحف میں لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ ان کے لوح قلب پر لکھا ہوا ہے گویا کہ اپنی فطرت اور قرآن میں اتنی کامل مطابقت محسوس کرتے ہیں اور یہ مقام صرف صدیقین کو حاصل ہے ذرا سا رکتے ہیں اس 5 سے 6 فٹ کے جسم پہ آ جائیں پورا قرآن تو ابھی آپ نے نہیں پڑھا ماشاءاللہ 18ویں پارے کا سلاس ہو رہا ہے آپ اپنے دل کو کیسا پاتے ہیں دیکھیں اس وقت جھوٹ نہیں بول سکتے آپ خود سے بس خود اختصابی کر لیں ان 18 پاروں میں اور ان تقریباً 24 سورتوں میں کتنی دفعہ میرا دل ایسے ہوا جیسے صدیق کا دل ہوتا ہے لو لم تم سس خنار لمبی باتیں کوئی نہ بھی کہہ سکے اور ان کی زندگی ایک ایسی زندگی ہوتی ہے کہ قرآن کے اور ان کے بیچ میں کوئی فرق نہیں ہے اور ان کا اپنے دل پہ اترتا ہوا یہ قرآن محسوس ہوا ہر حکم والی آیت پہ انہوں نے خود کو سامنے رکھا اور رخصت والی آیت میں انہوں نے دوسروں کو رخصت دی صاف دل پاک دل پاک جو دل کے آئینے پہ جب گرد پڑتی ہے نا تو قرآن کا اثر نہیں ہوتا یہ ایمان جو ہے نا یہ بہت خوبصورت چیز ہے آج میں اور آپ اس کی بس باتیں ہی کر سکتے ہیں اور یاد رکھیے یہ ایمان شروع میں ٹمٹماتا ہے آہستہ آہستہ بڑھتا ہے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم سلائی دکھاتے ہیں نا دیے کو تو شروع میں پتلی سی وہ لڈ چلتی ہے اس کی ایسے شعلہ پھر آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے اور پھر ایک دم پوری کینڈل جل پڑتی ہے اسی طرح ایمان شروع میں آہستہ آہستہ آتا ہے پھر آہستہ سارا جسم روح منور ہوتی ہے